میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبه حابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی کام میں، کسی بھی عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نگاہ نیچی کی خوب توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا. اگر تھک جائیں تو جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھ کر بیان سن لیجئے گا. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص کے ذمے 500 درہم کا قرضہ تھا، مگر حالات ایسے تھے کہ وہ شخص اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا تھا. اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو اس نے جو وہ اپنی پریشانی کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتی کی پریشانی سن کر فرمایا کہ تم ابو الحسن کیسائی کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اسے کہو کہ وہ تمہیں 500 درہم دے. وہ نیشاپور میں ایک سخی مرد ہے، ہر سال 10,000 غریبوں کو کپڑے دیتا ہے، اور اگر وہ کوئی نشانی طلب کرے، نشانی معلوم کرے تو کہہ دینا کہ تم ہر روز دربار رسالت میں 100 بار درود پاک کا تحفہ حاصل کرتے ہو، مگر کل تم نے درود پاک نہیں پڑھا. وہ شخص بیدار ہوا اور ابو الحسن کیسائی کے پاس پہنچ گیا اور اپنا حال زار بیان کیا، یعنی اس نے اپنی پریشانی وغیرہ بتائی قرض وغیرہ کے حوالے سے، مگر ابو الحسن کیسائی نے کوئی توجہ نہ دی، اس کی باتوں کو اس نے کوئی توجہ نہیں دی. پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا، تو ابو الحسن کیسائی نے نشانی طلب کی، تو اس شخص نے جب نشانی بیان کی تو ابو الحسن کیسائی سنتے ہی تخت سے زمین پر گر پڑا اور دربار الہی میں سجدہ شکر ادا کیا اور پھر کہا، اے بھائی، یہ میرے اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان ایک راز تھا، کوئی دوسرا اس راز سے واقف نہ تھا. واقعی کل جو ہے میں درود پاک پڑھنے سے محروم رہا تھا. پھر ابو الحسن کیسائی نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس شخص کو 500 درہم کے بجائے 2500 درہم دے دو. اور ابو الحسن قیصائی نے عرض کیا بھائی یہ 1000 درہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام اور بشارت لانے کا شکرانہ ہے, اور یہ 1000 درہم آپ کے یہاں قدم رنجا فرمانے کا شکرانہ ہے, اور 500 درہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے. اور مزید کہا کہ آپ کو آئندہ کوئی ضرورت درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لایا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ روزانہ کوئی نہ کوئی تعداد مقرر کر لیا کریں, اور اس کے مطابق جو ہے وہ روزانہ درود پاک پڑھیں اس تعداد کے مطابق. آپ دیکھیں گے ابو الحسن قیصائی جو وہ کتنا مالدار شخص اور کتنا بڑا شخص, مگر اس کے باوجود دیکھیں کہ اس عاشق رسول نے درود پاک کی ایک تعداد مقرر کر لی تھی. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی جو ہے وہ ایک تعداد مقرر کر لیں اور اس کے مطابق جو وہ درود پاک پڑھا کریں. اور دیکھیں کہ ابو الحسن قیصائی نے جو ہے وہ درود پاک کی تعداد مقرر کی تھی, اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کے پاس ابو الحسن قیصائی کے پاس اپنے ایک غلام کو بھی بھیجا. تو ظاہر بھیجا وہی جاتا ہے کہ جو بندہ مقبول ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ تابعین میں سے تھے, تابعی وہ کہ جس نے صحابی رسول کی صحبت حاصل کی ہو. حضرت عامر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے زندگی کی آسائش ہو اور لذتوں کو چھوڑ دیا تھا, ترک کر دیا تھا, اور آپ بڑے با حیا تمام عیبوں سے دور اور اللہ پاک کے ولی تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے معمولات میں سے تھا کہ رات قیام میں گزار دے اور دن روزے کی حالت میں بسر کرتے تھے, اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود پر 1000 نوافل پڑھنا لازم کر رکھا تھا. طلوع آفتاب سے لے کر مکرو اوقات کے علاوہ عصر تک مسلسل نماز میں مشغول رہتے. جب لوٹتے تو پاؤں اور پنڈلیاں سوجی ہوتی ہیں, اور اپنے نفس سے فرماتے اے نفس, اے برائی کا حکم دینے والے, تجھے تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, خدا کی قسم میں تجھے مسلسل سرگرم عمل رکھوں گا حتیٰ کہ بستر بھی تجھ سے اپنا حصہ وصول نہ کر سکے گا. یعنی آرام نہیں کروں گا, عبادت ہی کرتا رہوں گا. ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وادی سبا کی طرف تشریف لے گئے, وہاں ایک حبشی عابد بھی رہتے تھے جو کہ اس ویرانے میں عبادت میں مشغول تھے. حضرت سیدنا عامر رحمت اللہ تعالی علیہ وادی کے کونے میں اور وہ عابد دوسرے کونے میں مشغول عبادت ہو گئے. 40 دن اور 40 رات تک دونوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہوئے. جب فرض نماز کا وقت ہوتا تو با جماعت نماز ادا کرتے, پھر اپنی اپنی جگہ پر جا کر نماز میں مشغول ہو جاتے. یعنی دونوں حضرات اپنی اپنی جگہ جا کر نماز میں مشغول ہو جاتے, عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے. 40 دن بعد ان حبشی بزرگ نے حضرت سیدنا عامر رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا, اے عامر, کون سی چیز آپ کے لیے باعث ہلاکت ہے؟ فرمایا, مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز سے خوف کھاؤں. ایک بار حضرت سیدنا عامر رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہوئے تو رونے لگے. عرض کی گئی آپ تو بڑے پرہیزگار اور زاہد ہیں پھر کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا میں کیوں نہ روؤں اور مجھ سے زیادہ رونے کا حقدار کون ہے؟ اللہ پاک کی قسم میں دنیا کے چھوٹنے پر یا موت کی تلخی کی وجہ سے نہیں رو رہا بلکہ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ سفر لمبا اور زیادہ راہ کم ہے. یعنی آخرت کا سفر بہت لمبا ہے اور میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو خواب میں ندا دیتے ہوئے سنا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو, لوگوں کو بتا دو کہ عامر بن عبداللہ کی اللہ پاک سے ملاقات ہوگی اور جس دن ان کی ملاقات ہوگی اس دن ان کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا. تو گناہوں کو کر معاف اللہ, میری مقبول معذرت فرما, ہونا تار حشر میں رسوا, بے حساب اس کی مغفرت فرما. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً اللہ والوں کا انداز بہت نرالا ہوتا ہے, چونکہ یہ نیک بندے, یہ نیک لوگ, اللہ والے زندگی کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں, یہ زندگی کی حقیقت جانتے ہیں. اس لیے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد پیش نظر رکھتے ہیں اور وہ ہے اللہ پاک کی عبادت اور اس کی اطاعت, یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا. ان اللہ والوں کی زندگیاں پھر ہمیشہ اسی مقصد کے گرد گھومتی نظر آتی ہیں اور وہ نہ صرف اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ انہیں اس پر انعام بھی ملتا ہے. ہم بھی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, مگر افسوس کہ ہم آخرت کے بجائے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں, دنیا کے لیے جیتے ہیں, دنیا کے لیے منصوبے بناتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم زندگی کے مقصد کو, جو زندگی کا جو حقیقی مقصد ہے, اسے ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس قادری ہمیں اس خواب غفلت سے بیدار کرتے ہوئے فرماتے ہیں, بے وفا دنیا پہ مت کرے اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار, موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ, جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ, جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا, دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا, زور تیرا خاک میں مل جائے گا, قبر روزہ نہ یہ کرتی ہے پکار, مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار, میرے اندر تو اکیلا آئے گا, ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا, نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے, تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے, کام مال و زر نہیں کچھ آئے گا, غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا, جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے, قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے, تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا, خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا, سانپ بچھو قبر میں اگر آ گئے کیا کرے گا بے عمل گھر چھا گئے, کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے قبر, قبر میں روئے گا چیخے مار کر, کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. تو یہ عاشقان رسول یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے, ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے, ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کیونکہ جب تک کسی چیز کا مقصد سمجھ نہ آئے اس کا درست استعمال ہم نہیں کر سکتے. جیسے کہ ہم میں سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس گاڑیاں وغیرہ ہوں گی, اب یہ سوچیے کہ یہ گاڑیاں کیوں ہیں, یہ ہمارے پاس جو گاڑی ہے یہ کیوں ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اس میں آسانی سے سفر کر سکے اور جلدی سے جلدی اپنی منزل پر پہنچ جائے. اور جب یہی گاڑی سواری کے قابل نہیں رہتی, تنگ کرنے لگتی ہے, خرچہ نکالنے لگتی ہے, تو اسے ہم بیچ دیتے ہیں. یعنی جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے اگر وہ اس مقصد میں کام آتی ہے تو ہمارے کام کی رہتی ہے, اور جب وہ مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ختم ہو گئی. اسی طرح قلم کی مثال لے لیجئے کہ کئی لوگ جو وہ اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں قلم پین, لیکن کب تک؟ جب تک وہ قلم لکھتا رہتا ہے. جیسے ہی وہ قلم لکھنا بند کر دے تو اس کا مقصد ختم ہو جائے. تو جب اس کا یہ مقصد ختم ہو جائے, یہ لکھنا بند کر دے, تو اسے کوئی سینے سے نہیں لگاتا. اسی طرح ہم جوتے لے لیں, جو پاؤں میں چپل وغیرہ پہنتے ہیں, شوز وغیرہ, کہ یہ جوتے یہ شوز کب تک ہمارے پاؤں کی زینت بنے رہتے ہیں؟ کہ جب تک وہ ہمارے لیے آرام دہ ثابت ہوتے ہیں, جب تک وہ ہمیں آرام دیتے ہیں, جب تک وہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں, جب تک جوتے قابل استعمال رہتے ہیں, تب تک ہمارے پیروں کو کیچڑ, دھول مٹی اور کنکر وغیرہ سے محفوظ رکھتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب جوتے یا چپل پرانے ہو جاتے ہیں, یا یہ ٹوٹ جاتے ہیں, یا یہ ہمارے پاؤں کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں, ہمارے پیروں کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر ہم انہیں اپنے پیروں سے نکال دیتے ہیں. تو اسی طرح کئی چیزوں کی بہت بڑی طویل فہرست ہے. اگر ہم اپنی زندگی کے مختلف چیزوں کو دیکھتے چلے جائیں تو ہر چیز جب تک اپنے مقصد پر قائم رہتی ہے بندہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے, اور جیسے ہی وہ مقصد ختم ہوتا ہے تو اس چیز کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. تو میرے میٹھے میرے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم بھی غور کریں کہ ہمیں کیوں بنایا گیا ہے, کہ ہم بھی تو اللہ پاک کی مخلوق ہیں. ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے, کہ جب ساری مخلوق کو بنانے کا مقصد ہے تو انسان کو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ تو کیا اس حسیر و جمیل عقل مند و شعور یافتہ انسان کو بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ کیا اسے بے مقصد بنایا گیا ہے؟ کیا اسے بے مقصد دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ نہیں نہیں, اس انسان کو بنانے کا کوئی مقصد ہے. چنانچہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ترجمہ کنز الایمان, تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ تو گویا کہ ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کوئی وجہ ہے کہ جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. اور اسی مقصد تخلیق اور اسی مقصد پیدائش کو پارہ 29 سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اس طرح بیان کیا گیا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ترجمہ کنز الایمان, وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. تو اے عاشقان رسول, اس آیت سے معلوم ہوا کہ زندگی میں بندے کا ہر عمل خالص اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں, یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں, یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کریں, یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم زہد اور تقوی اختیار کریں, یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ عاجزی و انکساری کے پیکر بنے, یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ اتباع شریعت کا جذبہ بیدار کریں,
یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ دل میں محبت الہی کا بیج بوئے. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کریں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم نیکی کی دعوت عام کریں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ تلاوت قرآن پاک کریں, ذکر و اذکار کریں, درود پاک پڑھیں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم با حیا بنیں اور با حیا رہنے کی کوشش کریں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ خود میں اتباع رسول کا جذبہ پیدا کریں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. یعنی زندگی عبادت کرنے کے لیے ملی ہے, بغیر عبادت کے بسر کیے جانے والی زندگی شرمندگی کا باعث ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ عبادت کرنے کے لیے اس کو سیکھنا بھی لازم ہے, کہ جو عبادت لازم ہے اس کے ضروری مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے. یعنی ہمیں رب پاک کی عبادت کرنی ہے اور جیسا حکم ہے ویسی کرنی ہے. جیسے نماز فرض ہے تو ہمیں نماز اس طریقے سے ہمیں پڑھنی ہے کہ جو ہم پر فرض ہے یہ فرض ہم پر سے اتر جائے. اسی طرح ہمیں قرآن پاک کی تلاوت اس طرح کرنی ہے کہ درست مخارج کے ساتھ ہم تلاوت کریں, کہ ہمیں اس تلاوت کا ثواب ملے, ہمیں اس کا فائدہ ہو. مگر افسوس اور افسوس کہ آج جو وہ حالات عجیب ہیں, ہر طرف گناہوں کی بھرمار ہے. مسلمانوں کی ایک تعداد ہے کہ جو فضول کاموں میں مبتلا ہو کر وقت جیسی عظیم اور انمول نعمت کو جو ہے وہ برباد کرتی نظر آ رہی ہے. دنیا کی محبت اور فکر آخرت سے غفلت کے سبب ہماری بھاری اکثریت شوق عبادت سے کوسوں دور نظر آ رہی ہے. کئی کئی گھنٹے مختلف چینلز پر فحاشیوں اور یعنی بھرے مناظر دیکھنے کے لیے تو وقت مل جاتا ہے, مگر افسوس علم دین سیکھنے کے لیے 100% جو کہ اسلامی چینل ہے, مدنی چینل, اسے دیکھنے میں نفس و شیطان رکاوٹ بنتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو سینکڑوں سطروں پر مشتمل اخبارات وغیرہ تو پڑھ لیتے ہیں مگر چند آیات تلاوت نہیں کر سکتے, کس کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں. کوئی دینی کتاب نہیں پڑھ سکتے, اس کے بعد ان کے لیے وقت نہیں. کوئی سنتوں کی کتاب نہیں پڑھ سکتے کہ ان کے لیے ان کے پاس وقت نہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنائیں اور ہماری توجہ آخرت کو بہتر بنانے کی طرف ہونی چاہیے. اور ذرا سوچئے کہ کیسے عجیب عجیب کاموں میں ہم اپنے اوقات جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. یہ جو ہمیں انمول موتی ملے ہوئے, یہ اوقات بہت انمول موتی ہے, اسے ہم ضائع کر رہے ہیں. حالانکہ یہی اوقات اور یہی لمحات ہمیں اپنی فکر آخرت کو بہتر بنانے میں, ہمیں اپنی آخرت کو بہتر بنانے میں جو ہے یہ صرف کرنے چاہیے. آئیے اپنے اندر وقت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے چند اقوال سنتے ہیں. امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں, ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم یعنی شرمندہ نہیں ہوتا جو دن میرا نیک اعمال اضافے سے خالی ہو. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی, یا امیر المومنین یہ کام آپ کل پر چھوڑ دیجئے, تو ارشاد فرمایا, میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل مکمل کر پاتا ہوں, تو اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر دو دن کا کام ایک دن میں کیسے کر سکوں گا؟ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو، ورنہ فضولیات میں مشغول کر کے یہ تم کو کاٹ دے گا۔ گو پیش نظر قبر کا پر ہول گھڑا ہے، افسوس مگر پھر بھی یہ غفلت نہیں جاتی۔ تو یا عاشقان رسول، ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر جو وہ وقت کی قدر پیدا کریں اور اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے اس کا بہترین استعمال کریں، کہ وقت ایک ایسی شے ہے، ایسی چیز ہے جو رکنے سے نہیں رکتا، یہ چلتا ہی جاتا ہے، چلتا ہی جاتا ہے، کبھی پلٹ کر نہیں آتا۔ تو لہذا عقل مند وہی ہے کہ جو اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے اپنے وقت کا درست استعمال کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت کو درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مثلا کوئی طالب علم ہو تو اس نے یہ سوچا ہوا ہوتا ہے کہ پہلے جو وہ میٹرک مکمل کرنا ہے، اور میٹرک کلیئر کرنے کے بعد یہ طے کرنا ہے کہ مجھے مزید اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کرنی ہے اور مجھے کہاں تک جانا ہے۔ یوں جو ہے وہ پورا منصوبہ بنا کر پھر جو اپنے ہدف کی طرف بڑھنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی تاجر، کوئی بزنس مین جب اپنا بزنس شروع کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ آج میرے پاس ایک دکان ہے اور مجھے ایسی محنت کرنی ہے کہ آئندہ میرے پاس چند دکانیں ہو جائیں، پھر مجھے اور محنت کرنی ہے کہ میری جو ہے وہ اپنی فیکٹری بن جائے، میرا کارخانہ بن جائے، پھر فیکٹری کے بعد وہ مزید سوچتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ مزید دو تین فیکٹریاں ہونی چاہیے۔ تو لہذا وہ بھی یہ ایک مقصد رکھ کر، اپنا ٹارگیٹ رکھ کر، اپنا ایک ہدف رکھ کر جو ہے وہ پھر اس پر کام شروع کر دیتا ہے اپنے اس مقصد کی طرف۔